أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان ایمان، آج جنوری 1980 کی 11 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الاحزاب کی آیت 35 سے ہو رہا ہے، 33/35. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا، سابقہ آیت میں بلکہ آیات میں موضوع یہ تھا کہ جب تک گھر کی زندگی کے اندر سکون، طمانینت، سکینت، مودت اور رحمت نہیں ہوگی، انسان باہر کی زندگی میں اطمینان قلب سے کوئی کام کر نہیں سکے گا. اور یہ بات تھی جو میں نے عرض کیا تھا کہ جنگ احزاب کا واقعہ تھا، بڑی زلزلہ انگیز جنگ، اور اس جنگ کے داستان کے آخر میں جانے کے بعد اگلی آیت جو تھی وہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ قرار دے کر گھر کی زندگی کے متعلق تھی، میاں بیوی کے تعلقات کے متعلق بات شروع ہوئی تھی. اور میں نے عرض کیا تھا کہ سطحی طور پر دیکھنے والوں کو تو ان میں کوئی ربط نظر نہیں آتا، لیکن اس میں تو بڑا گہرا ربط ہے. قرآن کریم گھر کے اندر کی زندگی کو بڑی اہمیت دیتا ہے، اور وہ بتاتا، جیسا میں نے عرض کیا ہے، کہ وہاں کا سکون اور مودت کی جو زندگی ہے انسان کے باہر کی زندگی کے اوپر بڑی اثر انداز ہوتی ہے. اسی سلسلے میں ذکر یہ آ گیا تھا، قرآن کریم نے عورت سے یہ کہا تھا کہ تم میں تبرج کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے معنی نمود اور نمائش کے ہیں. میں یہ اتنا واضح کر دوں اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے لیے کہ نمائش میں اور زیبائش میں بڑا فرق ہوتا ہے. قرآن کریم نے تو بڑی تحدی سے کہا ہے کہ وہ کون ہے جو زینت اور زیبائش کی چیزوں کو حرام قرار دے سکتا ہے، یعنی یہ بڑی تحدی ہے، کون ہے جو ان کو حرام قرار دے سکتا ہے، یہ نہ سمجھ لینا. لیکن جو جس چیز سے اس نے روکا ہے وہ در حقیقت یہ چیزیں نہیں ہیں، اسے غور سے سمجھ لیجئے. اس نے عورت کو بتایا یہ ہے کہ تیرا مقام کیا ہے، یہ جو تیرے ذہن میں بات بٹھرا دی گئی ہے، اور یہ مردوں کی طرف سے بہت بڑی سازش ہے کہ تیرا وجود مقصود ذات نہیں ہے، تو مرد کے جذبات کی تسکین کا ذریعہ بنائی گئی. قرآن کریم نے اس باطل کے جذبے اور نظریے کی تردید کی اور عورت سے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے اور بہت بڑا فریب ہے جو تجھے دیا گیا ہے کہ تیرا وجود مقصود ذات نہیں ہے. اور اس نے کہا کہ یہ جو جذبہ نمود اور نمائش کا ہے تمہارے اندر، اس کی تہ میں، تہ تو شعور میں، غیر شعوری طور پر ان کانشسلی یہی جذبہ کار فرما ہوتا ہے کہ میں کچھ ایسا بن کے نکلوں کہ مردوں کی نگاہ میں میں جاذب ہو جاؤں. تو اس نے کہا ہے کہ وہی جذبہ ہوا کہ تو اپنی وجود کا مقصود بھی ذات نہیں سمجھتی، مردوں کی نگاہ میں جاذب بننا، یہ جذبہ. اس نے کہا کہ یہ بالکل جاہلیت کا جذبہ ہے، اسلام اس جذبے کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے. بڑی عجیب چیز ہے. ایک طرف تو اس نے کہا کہ زیبائش اور زینت کو کوئی حرام قرار نہیں دے سکتا، دوسری طرف یہ چیز جو کہی کہ تبرج کا جذبہ جو تیرے اندر ہے یہ بڑی غلط چیز ہے. اور اس کے بعد جیسا میں نے عرض کیا تھا، اگلی ہی آیت کے اندر قرآن کریم نے مردوں اور عورتوں کو زندگی کے ہر گوشے میں ہم دوش چلایا ہے. کیا ربط ہے ان آیات کے؟ عام طور پر قرآن کریم میں بھی اور قانون دان حضرات کو جانتے ہیں، قانون میں بھی یہ بنیاد ہوتی ہے، قانون کی بھی، کہ جہاں مقصود تو مرد اور عورت دونوں ہوں، لیکن وہ جو قانون دیا جاتا ہے یا جو آگے عبارت ہوتی ہے اس میں سارے صیغے بھی، ضمیریں بھی، وہ تمام مردوں کی یعنی مذکر استعمال ہوتی ہیں. मैं भी जब कहूंगा कि मेरे यहाँ दर्श सुनने के लिए बहुत से कारहीन आते हैं, वो इत्मीनान से बैठते हैं, तवज्जो से सुनते हैं, तो आपने देखा ये मैं ये सीरे जो हैं ये मुजक्कर के इस्तेमाल कर रहा हूँ, हालांकि यही साथ ही तो हमारी बेटियां भी बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, वो अलग अलग नहीं करते। कहा जाता कि मेरे दर्श के अंदर मर्द आते हैं आराम से बैठते हैं, औरतें आती हैं आराम से बैठती हैं, ये एक असूल है और कानून में तो ये पहले लिखा हुआ होता है कि जहां जहां इस किस्म के ये सीरे आएंगे या जमीरें आएंगी वो होंगी तो तस्कीर मुजक्कर की मैस्कुलिन जेंडर होगा, लेकिन इट इंक्लूड फेमिनिन जेंडर। तो कुरान में भी जहां मोमिनीन का जिक्र आता है उसके माने मर्द और औरत दोनों होते हैं, लेकिन अरबी कायदे की रूह से तो मुजक्कर और मुअन्नस के अंदर शुरू से आखिर तक फर्क चला जाता है। हर सीगा अलग अलग होता है, हर जमीर अलग अलग होती है, लेकिन वो इस्तेमाल करता है हमेशा मोमिनीन जब कहता है तो मुजक्कर के सीगे इस्तेमाल करता है, तो उसके ये माने नहीं है कि वो मोमिनीन सिर्फ मर्दों को करार देता है औरतों को नहीं। लेकिन एक चीज और अहम आ गई, अब यहाँ उसने ये बताना था कि मर्द और औरत दोनों जिंदगी के हर गोशे में वो शाना बशाना दोष बदोष चलने के लिए हमने बनाए हैं, कोई गोशा ऐसा नहीं है कि जिसमें जो कुछ मर्द कर सकता है वो औरत नहीं कर सकती, कोई खसूसियात सवाए उनके कि जो बायोलॉजिकल दोनों के वज़ाइफ़ जिंदगी में फर्क है उतना इम्तियाज तो है सिर्फ, लेकिन उसके बाद जब ये दोनों इंसान की हैसियत से सामने आते हैं तो कुरान ने बताना ये था कि ये दोनों हम दोष चलते हैं। और ये इजाज देखिए उसके असलूब बयान का कि आम कायदा मैंने अर्ज किया है कि सिर्फ वो मुजक्कर का सीगा इस्तेमाल करता है, मुअन्नस उसके अंदर वो कहता है इंक्लूड होती है, लेकिन चूंकि उसने यहाँ बताना ये था नुमाया तौर पे कि दोनों यकसा चलते हैं, यहाँ मर्द और औरत मोमिन और मोमिनात मुस्लिम और मुस्लिमात दोनों के नाम लेकर इस तरह से बयान किया है इस आयत के अंदर, इन्नल मुस्लिमीन अवल मुस्लिमात वल मोमिनीन अवल मोमिनात, यानी हालांकि अगर वो सिर्फ इन्नल मुस्लिमीन ही कहता तो इसके अंदर इंक्लूड थी औरतें, मोमिनीन कहता तो इसके अंदर शामिल थी औरतें, लेकिन क्योंकि यहाँ उसने नुमाया तौर पर एक असूल बयान करना था कि ये दोनों यकसा तमाम खसूसियात जो एक के अंदर हैं वो दूसरे के अंदर हैं, जो एक काम कर सकता है वो दूसरी जिंस भी काम कर सकती है, इसलिए यहाँ खास तौर पे मर्द औरत बराबर बराबर आखिर तक गए। और से सुनिए पहले तो इस आयत को, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात वल कानितीन वल कानितात वस सादिकीन वस सादिकात वस साबिरीन वस साबिरात, सुनती हो मेरी बेटी कैसे खुदा बराए रास मुखातब कर रहा है आप, वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात वस सायमीन वस सायमात वल हाफिजीन फुरूजहुम वल हाफिजात वस ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वस ज़ाकिरात وَأَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ غور کیجئے کون سی خصوصیت ہے جو باقی رہ گئی، کہا کہ مسلم مرد اور مسلم عورتیں، اب یہاں مسلم اور مومن میں فرق کیا ہے قرآن میں، اور میں پہلے بتاتا چلا آ رہا ہوں، مسلم تو ہم بھی سارے مسلمان جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے، لیکن قرآن کریم نے دوسری جگہ کہا ہے कि ये जो नए नए अराब दाखिल हुए हैं इस्लाम में यानी इस उम्मत के अंदर शामिल हुए हैं, इस बरादरी के फर्द बने हैं, वो रुकन बने हैं इस सोसाइटी के, और वो अपने आप को मोमिन कहते हैं। कहा कि उनसे कहो कि अभी मोमिन ना कहो, अभी सिर्फ मुस्लिम कहो, क्योंकि तुम सिर्फ इस मुमलकत के सामने झुक गए हो, तुमने सरे तस्लीम समझा किया है इस ममलकत के सामने, तो अभी तो अपने आप को सिर्फ मुसलमान ही कहो। वलम्मा यदखुलुल ईमान फी कुलूबिकुम, ईमान अभी तुम्हारे दिल की गहराइयों में नहीं उतरा, और उसके बाद कहा है कि इस जमात के अंदर रह के इनके साथ इस प्रोग्राम पे जब तुम अमल करो تو کچھ عرصے کے بعد یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ یہ ایمان جو تم اس وقت صرف سرنڈر کرنے کی جگہ سے لائے ہو تمہارے دل کی گہرائیوں میں اترے گا تو اس وقت پھر مومن کہلاؤ گے تم. یہاں ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات, میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ وہ دونوں میں فرق کرتا چلا جاتا ہے. والقانتین والقانتات, میں نے قنوت کا بتایا تھا کہ وہ جو اپنی صلاحیتوں کو ہمیشہ پریزرو رکھے, محفوظ رکھے, صرف وہاں استعمال کرے جہاں قانون خداوندی کا تقاضا. والصادقین والصادقات, صادق میں نے کہا تھا کہ یہ نہیں سچ بولنے والا, اپنے دعوے کو سچا کر دکھانے والا. یہ مرد اور عورتیں دونوں سیدھے آپ کے سامنے ہیں. اپنے دعوے ایمان کو سچا کر دکھانے والے مرد اور عورتیں, والصابرین والصابرات, مشکلات کے سامنے استقامت سے جم کر کھڑے ہو جانے والے مرد اور عورتیں, والخاشعین والخاشعات, خاشعین کا لفظ بڑا عجیب ہوتا ہے کہ جب زندگی کی خوشگواریاں اور نعمتیں حاصل ہوں تو شاخ ثمردار کی طرح اور جھک جانے والے مرد اور عورتیں, والمتصدقین والمتصدقات, جب بھی کہیں آ کر زندگی کے مادی وسائل میں اور اقدار کے یا اصول خداوندی میں ٹائی آ کے پڑے تو سب کچھ نچھاور کر دینے والے مرد اور عورتیں, والصائمین والصائمات, جہاں روک دینا رک جانے کے متعلق کہا جائے وہیں رک جانے والے مرد اور عورتیں, والحافظین فروجہم والحافظات, اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں, والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات, اور قانون خداوندی کو بکثرت اپنے سامنے رکھنے والے مرد اور عورتیں, اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما, دونوں کے لیے خدا کی طرف سے مغفرت اور اجر عظیم. آپ نے دیکھا دنیا کے کسی قانون میں, کسی قوم کی تہذیب میں بھی, کسی مذہب کی کتاب میں بھی اس انداز سے یہ بات کہیں نہیں ملے گی کہ وہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر مرد اور عورت کو دوست بدوست چلانے کے لیے ان الفاظ میں تاکید کر رہا ہے. یہ تھا اصل میں وہ مقام عورت کا متعین کر کے اسے سمجھانے کی بات کہ تو خود مقصود بذات ہے. یہ جتنی چیزیں مردوں کے متعلق کہی گئی ہیں وہ ساری عورتوں کے متعلق کہی گئی ہیں. ساتھ تو کون سا شعبہ ہے جس میں ہم کہیں گے کہ یہ نہیں آ سکتی؟ اور اس کے ساتھ میں ایک اور آیت پھر ملانا چاہتا ہوں, یاد آ گیا. ہمارے ہاں یہ بات چلی تھی اور چلتی رہتی ہے, عورتیں امور مملکت میں حصہ لے سکتی ہیں یا نہیں لے سکتی. چلتے ہیں پھر کس سے؟ جو ان کو باہر نہیں نکلنے دیتے وہ امور مملکت میں ان کو حصہ لینے کی کہاں اجازت دے دیں؟ یہ الگ بات ہے کہ الیکشن میں ووٹس کی ضرورت پڑے تو پھر جا کے ضرور منتیں کرے کہ برقعہ لے کے آج ہی ووٹ میں دے رہی آج, باقی کما بھی تیرا کوئی حصہ نہیں. لیکن قرآن کریم, میں نے کہا تھا نا کہ بڑی بحث چلی تھی, خاص طور پہ میرا خیال ہے جب مرحومہ محترمہ فاطمہ جنا کی صدارت کے متعلق یہ وہ آئی تھی, اس وقت یہ خاص طور پہ بحث چلی تھی کہ عورت امور مملکت میں حصہ لے سکتی ہے یا نہیں. اور جیسا کہ بالکل ظاہر ہے کہ ان کی طرف سے یہ وقت دے تھے کہ وہ نہیں لے سکتی, تو قرآن کریم نے جس کا نام امور مملکت رکھا ہے یا مملکت اسلامی کا یا حکومت اسلامی کا جو فریضہ قرار دیا ہے اس کے لیے اس نے دو اصطلاحیں بلکہ ایک ہی اصطلاح استعمال کی ہے, آمرین بالمعروف ولا وہ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر, معروف کا حکم دینے والے, منکر سے روکنے والے. بڑی جامع چیز ہے, جس بات کو بھی خدا کی کتاب جائز صحیح قرار دیتی ہے اس کو نافذ کرنے والے, جن چیزوں کو وہ ناجائز قرار دیتی ہے ان سے روکنے والے. بڑی جامع چیز ہے. یہ ہے مملکت اسلامیہ یا اسلامی حکومت کا فریضہ. سوال یہ ہے کہ اس فریضے کے اندر کیا عورتیں بھی شامل ہیں؟ 9/71 بات ہے قرآن کو گوشہ نا تمام نہیں چھوڑ تمت کلمہ تو رکھ دیتا ہے.
والمومنون والمومنات یہاں بھی آپ دیکھیے کہ وہ الگ کر کے دکھا دیا, حالانکہ مومنون ہی کہتا تو اس میں آ جاتی خود عورتیں, لیکن چونکہ اس میں
وہ تو خدائے خبیر ہے, انہیں پتا تھا کہ یہ باتیں چل پڑنی ہیں
کہ عورتیں بھی حصہ لے سکتی ہیں یا نہیں. اس نے خاص طور پہ وہ تو کوئی رکھنا چھوڑتا ہی نہیں نا. والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض, وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں.
یامرون بالمعروف و ینہون عن المنکر, دونوں یہ معروف کا حکم دینا اور مناہی سے روکنا وہ ایک فریضہ حکومت اسلامی کا, تو ان دونوں کو شامل کیا ہے مومنین اور مومنات کہہ کے.
اس کے بعد اس بات کی گنجائش کہاں ہے؟ لیکن گنجائش کے لیے تو بڑے دروازے کھلے ہوئے ہیں. قرآن کو ٹھپ کر دیجئے, میدان کھلا ہے پھر ہر بات کے لیے.
مفسرین یہ کہتے ہیں, محدثین یہ کہتے ہیں, اور وہ فقہاء کرام یہ کہتے ہیں, ائمہ کا یہ فرمان ہے, خطباء کی یہ واضح ہیں, یہ چلے جا رہا ہے سلسلہ.
اس بحث کے اندر
اب پھر اس میں میں آ جائے گی تو میں معافی چاہتا ہوں. یہ ساری باتیں آپ کے ہاں
یہ روایات اور یہ وفقی قوانین کی روح سے ہوتی رہیں.
کسی شخص نے قرآن کی یہ آیت کوڑ نہیں کی, صرف طلوع اسلام میں یہ آیت تھا
کہ بابا اس کا فیصلہ تو ایک آیت کر رہی ہے.
اس لیے کہ جہاں قرآن کریم نے اسلامی مملکت کا فریضہ قرار دیا ہے, الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر,
کہ جب خدا اس قوم کو اس امت کو تمکن فی الارض یعنی حکومت عطا کرے گا, اقامت صلاۃ کریں گے, ایتاء زکاۃ کریں گے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے,
تو واضح ہو گیا کہ یہ ہے اسلامی حکومت کا فریضہ. اب یہ دیکھیے جو اگلے دو لفظ بھی اقامت صلات اور اطاعۃ زکات بھی ساتھ تھا نا امر بالمعروف کے, پھر پڑھی آیت کو والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض, یعنی یہ بعضهم اولیاء بعض بھی یہاں بڑا جامع ہے
کہ کوئی دوسرے کے کہیں ماتحت نہیں ہے,
وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں, دوست ہیں, مددگار ہیں, سازگار ہیں ایک دوسرے کے. بعضهم,
واہ واہ واہ, یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ,
یہ چارے لفظ ہیں, چاروں ٹکڑے ہیں. یہاں قرآن نے وہ سورہ حج میں تمکن فی الارض کی غایت بتائی ہے امت مسلمہ, وہاں یہی چاروں چیزیں وہاں استعمال ہوئی
اور یہاں وہی چاروں چیزیں استعمال کر کے مومن مرد اور مومن عورت دونوں کا یہ فریضہ قرار دیا.
تو کہاں گنجائش ہے صاحب اس بات کی کہ عورت حصہ لے سکتی ہے یا نہیں؟ بہرحال یہ آیت تھی ہمارے سامنے سورہ عذاب کی آیت 37. میں نے عرض کیا کہ وہاں دونوں کو شانہ بشانہ دکھایا ہے قرآن نے, اور میں نے گزارش کیا تھا کہ وہاں ایک بات اس کے اندر نہیں آئی تھی کہ کیا وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ حکومت اسلامیہ کے اندر بھی عورت دخل دے سکتی ہے یا نہیں. تو اس آیت میں اس نے یہ ان کا فریضہ حکومت کا گنا کے یہاں پھر مومنین اور مومنات دونوں کا ذکر کر دیا. یہ تھا وہ مقصد کہنے کا
عورت سے.
تیرے ذہن میں یہ چیز جو فریب انگیزی کے طور پہ غیر شعوری طور پر ڈال دی گئی ہے کہ تیرا وجود مقصود بذات نہیں, مرد کے کسی مقصد کے بروئے کار لانے کا تو ذریعہ بنی ہوئی ہے, اسے دل سے نکال.
وہاں جاہلیہ کہا ہے
کہ یہ زمانہ قبل اسلام کی باتیں ہیں جس سے تجھے فریب دیا گیا ہے, جب تو اس پہ ایمان لے آئے گی تو وہ سارے جتنے پہلے کے نظریات تھا خواہ وہ چاہے تو شعور میں بھی کیوں نہ ہوں, ان کو تو نکالنا پڑے گا.
اور نکالنے کے بعد کہا کہ تیرا مقام یہ ہے. اب آئی یہ امت,
نظام قائم ہو گیا, اس نظام میں یہ دونوں آ گئے. اب اس نظام کے قیام کے لیے ضروری ہے
ہدایت.
کس کی ہدایت؟ کسی فرد کی, کسی گروہ کی؟ ان کی ہدایت نہیں, ہدایت تو صرف احکام و اقدار خداوندی کی ہے. یہ نظام ذریعہ ہوتا ہے ان اقدار کی
عطائت کرانے کا، پہلے یہ خود عطائت کرتے ہیں، یعنی جو بھی جنہیں ارباب حل و عقد کہتے ہیں نا، یعنی نظام کے اندر کوئی تو ایسی اتھارٹی اوپر ہوگی نا کہ جو ان چیزوں کو نافذ کرے گی، دیکھے گی، قوانین بنائے گی، ضوابط بنائے گی، انتظام کرے گی. تو یہ لوگ جو ہیں ان کی حکومت نہیں ہوتی. یہ بڑا ضروری بنیادی مسئلہ ہے جس کو سمجھ لینا چاہیے. یہ حاکم نہیں ہوتے. الحکم للہ، وہ حاکم تو صرف خدا ہوتا ہے. یہ جو ارباب ہوتے ہیں خدا کے احکام کو نافذ کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں. جیسے یہ جتنے بھی ہمارے ہاں نیچے ہوتے ہیں افسران ماتحت، وہ حکومت نہیں کہلاتے، حکومت کے کارندے کہلاتے ہیں. حکومت تو سینٹرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ کے اوپر جو ہوتی ہے، سب سے اوپر، موجودہ نظام کی میں بات کہہ رہا ہوں، حکومت تو اسے کہتے ہیں، گورنمنٹ وہ ہوتی ہے. یہ گورنمنٹ کے احکام کو نافذ کرنے کے ذرائع ہوتے ہیں. اسلامی حکومت میں اور سیکولر میں فرق یہ ہوتا ہے کہ سیکولر میں تو کسی مقام پہ پہنچ کر ایک حیات حاکمیہ ہوتی ہے جو قانون بناتی بھی ہے اور وہ قوانین کو وضع بھی کرتی ہے. حق حکومت ان کے انپاس ہوتا ہے. اسلامی مملکت میں اس قسم کی کوئی حیات ہو ہی نہیں سکتی کہ جو قوانین بنائے اور اپنے بنائے ہوئے قوانین کو نافذ کرے. یہ حق ہی نہیں ہوتا کسی کو. اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ تمہارے ہاں خواہ اوپر تک کیوں نہ چلے جائیں، حیات حاکمیہ نہیں کوئی ہوتی. لا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک بھی نہیں کرتا. تو یہ جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے متعلق فریضہ یہ بتایا نا کہ جس بات کو خدا نے معروف کہا ہے اس کو نافذ کرو، جس سے اس نے روکا ہے اس سے منع کرو. تو یہ ان کا فریضہ ہے. تو گویا اس اسلامی مملکت کے اندر اوپر طبقہ بھی طبقہ وہی کچھ ہوتا ہے جیسا عام حکومتوں میں یہ نیچے کے طبقہ ہوتا ہے. یہ اس حکومت کے احکام کو نافذ کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں. اور ہم اس اسلامی حکومت میں جو سب سے بالا ترین طبقہ ہوتا ہے، وہ بھی خدا کی حکومت کے احکام کو نافذ کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں کہہ کے، پہلے کہ یہ مرد اور عورت دونوں شریک ہوتے ہیں، پوری کی پوری امت، پوری کی پوری ملت یکساں حیثیت لکھے ہوئے، اور آگے نظام بتایا. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. کہا نظام کی اب بات سن لی. جس نے بھی اس نظام کو تسلیم کر لیا، اب میں یہاں بتاؤں کہ اس میں کوئی جبر نہیں، کوئی اکراہ نہیں ہوتا. جس کا جی چاہے اس نظام کو تسلیم کرے، جس کا جی چاہے وہ اس سے باہر رہے. اسلامی مملکت کے اندر یہ جن کو ہم ذمی کہتے ہیں نا، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتے، حکومت کے تابع، حکومت کے رعایا یا باشندوں کی حیثیت سے رہنا چاہتے ہیں. وہ ان کا الگ گروہ ہوتا ہے، ان کو بھی اجازت ہوتی ہے کہ جی چاہے تو وہ اس میں رہے، نہ جی چاہے تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اگر دشمن کا کوئی فرد بھی کسی طرح سے تمہارے ہاں آ جائے، اسے قرآن سناؤ، اور اس کے بعد اگر وہ کہے کہ نہیں صاحب میں تو اسے نہیں مانتا، تو اپنی حفاظت میں اسے جہاں وہ کہے وہاں پہنچا دو. تو جو یہاں پہلے ذمی بن کے رہیں گے، ذمی کے معنی جن کی حفاظت کا ذمہ اس حکومت نے لیا ہے، تو یہ ذمی کو گالی نہیں ہے جس طرح جزیہ کے متعلق کہا جاتا ہے. جن کی حفاظت کا ذمہ اس اسلامی حکومت نے لیا ہے، کیونکہ یہ تو ملٹری میں فوج میں نہیں جائیں گے، اور کس چیز کی اس کا ذمہ لیا ہے؟ ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اس حکومت نے، اور تو اور چیزیں نہیں. یہ ہے یہ نظام. عبادت گاہ کیا؟ جس میں بت رکھے ہوئے ہیں، بتوں کی حفاظت والی بات ہے نا، ان کی حفاظت کا ذمہ لیتی ہے اسلامی حکومت، کیونکہ ان کو مذہب کی اجازت دیتی ہے. اسی طرح سے جو مسلمان بھی کہلائے، جو بطیل خاطر اس نظام کو تسلیم کر لیتے ہیں، میں نے عرض کیا نا کہ وہ پھر مومن ہو جاتے ہیں. دل کی گہرائیوں کے اندر جا. اب وہ مومنین کے متعلق میں عرض کرتا ہوں. کہا یہ نظام قائم ہوا ہے, تم نے بطیر خاطر اس کے اندر مسلم یا مومن کی حیثیت سے رہنے کے لیے اپنا ارادہ ظاہر کر دیا, تسلیم کر دیا. یہاں تک تمہیں اجازت تھی, تمہارا جی چاہتا تو اس میں آتے, تمہارا جی چاہتا نا تم آ گئے ہو, تم نے اپنے ارادے کو ایکسرسائز کر لیا. اب یہ بات نہیں ہے کہ اس نظام کے جو احکام نافذ ہوں اس میں تمہارا جی چاہے تو مانو اور جی چاہے تو نہ مانو, یہ نہیں ہو سکتا. اور بات بڑی صاف ہے, یعنی اس میں کوئی جور یا جبر نہیں ہے کہ یہ ماننا پڑے گا, اگر نہیں ماننا ہے تو اس دائرے سے اس حلقے سے باہر چلے گا. اور دنیا کی کوئی مملکت بھی اس کی اجازت نہیں دے سکتی کہ آپ اس کے آئین و دستور کو صحیح مان کے اس کے باشندے یا نیشنل کی حیثیت سے رہیں اور پھر کہیں یہ کہ صاحب آپ کے جتنے احکام گورنمنٹ کے آئیں گے ان میں سے جس کو جی چاہے گا ہم مانیں گے, جس کو جی چاہے گا نہیں مانیں گے. کوئی نظام چل ہی نہیں سکتا. کہا یہ یاد رکھو, پھر اختیار نہیں رہتا. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا. اور جو پھر یاد رکھو اس سے سرکشی برتے گا, انحراف برتے گا, اس کی خلاف ورزی کرے گا تو یقیناً اس کو تو پھر وہ تو بہت دوسرے راستے پہ چل نکلا. تو دوسرے راستے کی بات تو کہی تھی نا کہ یا تو نکل جاؤ اس سے. یہ جو چیز ہمارے ہاں کہی گئی ہے نا کہ ایک دفعہ مسلمان ہونے کے بعد پھر اگر کوئی چاہے کہ وہ اسلام کو چھوڑ کے دوسرا مذہب اختیار کرے جسے مرتد کہتے ہیں تو اس کی سزا موت ہے, قطعاً قرآن کے خلاف ہے. یعنی یہی تو جبر ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ مسلمان کے گھر میں جو پیدا ہوا ہے وہ تو پیدائشی مسلمان ہے, اس نے تو اسلام بھی اپنی مرضی سے نہیں اختیار کیا, لیکن یہ پیدا ہونے کے بعد ان کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر یہ کہے کہ نہیں سب اس اسلام پہ میرا جی نہیں ٹھکتا, میں یہ مذہب چھوڑتا ہوں کوئی دوسرا اختیار کرتا ہوں, یہ کہتے ہیں تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے, اس کی سزا موت ہے. اور دعوے ان کے یہ ہیں بلند آہنگ کہ لا اکراہ فی الدین, دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے. یہ زبردستی نہیں ہے. کوئی غیر مسلم اگر اسلام اختیار کر کے ادھر آ جاتا ہے تو کہتے ہیں اس کی تو اجازت ہے, اور ادھر آنے کے بعد اگر وہ آپ کو اندر دیکھتا ہے کہ یہ کیا اسلام ہے جو میں نے قبول کر لیا, وہ واپس جانا چاہتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں صاحب یہ تو ون وے ٹریفک ہے, واپس تو نہیں تم جا سکتے. بھائی میرا اس سے نہیں جی ٹھکتا, جو کچھ میں سمجھ کے آیا تھا یہ وہ بات نہیں ہے. کہنے کہ نہیں صاحب یا تو یہاں اس طرح سے رہنا ہوگا, کہتا کہ میں نہیں میں دوسرا اختیار کرتا ہوں, کہتے ہیں اس کی سزا موت ہے. اور اس کے بعد دعویٰ یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین, دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے. کہا یہ کہ جب کوئی شخص بطیب خاطر پہلے کہے کہ میں اس نظام کے تابع رہنا چاہتا ہوں, پھر اس نظام کے جو احکام و قوانین ہے انہیں ماننا ہو, وہ پھر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا جی چاہے گا تو میں مانوں گا اور جس کا جی چاہے گا میں انکار کر دوں گا. کہا یہ بات نہیں ہے. یہ تو ہوئی عام نظام کی بات. اب مومن کی بات اور ہے. مومن نے تو کسی باہر کے خارجی دباؤ سے یہ اسلام اختیار نہیں کیا تھا. وہ جو میں نے کہا ہے کہ عرب نے اختیار کیا, تو قرآن نے کہا کہ تم تو صرف اس مملکت اور اس سلطنت اور اس حکومت کی شان و شوکت کو دیکھ کے آ گئے ہو اس کے اندر, کوئی بات نہیں بسم اللہ, لیکن ابھی اپنے آپ کو مومن نہ کہو. مومن کب کہو؟ وہی بات لما یدخل الایمان فی قلوبہم, جب ایمان دل کی گہرائیوں کے اندر آ جائے. تو جب آپ کے دل کی گہرائیوں میں یہ بات آ جائے کہ یہ جو مجھ سے حکم منوایا جا رہا ہے یہ خدا کا حکم ہے, کسی انسان کا نہیں ہے, اور خدا کے حکم کو آپ دل کی گہرائیوں میں تسلیم کر چکے ہیں. عجیب بات عزیزان ایمان, جہاں قرآن نے بتائی کہ عطایت پھر کس کو کہتے ہیں. ایک تو عطایت ان کی ہے نا, وہ جن کو اس نے کہا ہے کہ یہ صرف مسلمان ہوئے ہیں, نظام کے اندر رہتے ہوئے اختیار ان کو بھی نہیں ہے کہ اس کی خلاف ورزی کریں. لیکن مومن کے متعلق تو بات ہی اور ہے. میں نے عرض کیا نا کہ مومن میں اور مسلم میں فرق کیا اس نے کیا ہے. پھر سن لیجئے کہ مومن کون ہے, جس کے دل کی گہرائیوں کے اندر یہ چیز اتر چکی ہے کہ یہ خدا کا حکم ہے اور میں نے اس کی اطاعت کرنی ہے, برغا و رغبت دل کے ساتھ اس کا ٹیسٹ ملاحظہ فرماؤ عزیزان من. کہتے ہیں کہ قوانین کی عطایت کیسے کرائی جائے. فلا و رب کا لا یؤمنون حتی یحکموک کا فی ما شجرا بینہم. کہا یہ عام ترجمہ جسے کہتے ہیں تیرے رب کی قسم, یعنی بڑے زور کی چیز ہے, ورنہ اس کا مفہوم ہوتا ہے کہ تیرا خدا اس حقیقت پہ شاہد ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص اپنے آپ کو مومن نہیں کہہ سکتے تا وقت ہے کہ پہلی شرط تو یہ ہے کہ اپنے ہر اختلافی معاملے کو تمہارے پاس لا کر اس کا فیصلہ نہ کرائیں. اب نظام قائم ہو گیا, اب خود نہیں کر سکتا آدمی فیصلہ, اس نظام سے فیصلہ کرانا ہو. مومن نہیں ہو سکتے, بڑا معنی طلب ہے یہ جو ہے لا یؤمنون, مومن نہیں ہو سکتے. پہلی چیز تو اس میں شرط یہ ہے کہ تیرے پاس ہو, لائے نظام کے پاس لائے. یہ تو مسلمان بھی لے آئے گا, جسے مسلم اس نے کہا ہے مومن بھی لے گا. اس نظام کے تابع, اس حکومت کے اندر رہنے والا ہر فرد, وہ اپنے معاملات کو انہی کی عدالت کے اندر لے کے جائے گا. اب مومن کا فرق ملاحظہ فرماؤ, فرق یہ ہے کہ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت, اور پھر جو یہاں سے فیصلہ ہو اس کے خلاف اپنے دل میں بھی گرانی محسوس نہ کرے. آہا یہ ہے مومن کی شان, یہ ہے فرق. عام باشندہ جو ہے وہ بھی حکومت کے قانون کی اطاعت کرتا ہے لیکن گالیاں بھی دیتا ہے. ستیہ ناس کیا قانون بناتا ہے, کوئی لن بھی ہے اس کی, یعنی مانتا ہے تون و کرہن. کافر نہ توانی شد نہ چار مسلمان شو, وہ یوں مانتا ہے, یعنی قانون کو مانتا ہے, عطایت کرتا ہے لیکن اس طرح سے عطایت کرتا ہے. جو اس طرح سے عطایت کرتا ہے اس کی عطایت پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. وہ کار اس لیے رہا ہے کہ اس عطایت نہ کرنے سے اسے پتا ہے کہ اس سزا ملے گی, جرمانہ ہوا, گنجائش نہیں ہے اس کے اختلاف کی, اس کی خلاف ورزی کرنے کی. جس وقت وہ دیکھے گا کہیں گنجائش ہے فوراً خلاف ورزی کر لے گا. مومن وہ ہے کہ جب یہ فیصلہ ہو جائے تیری طرف سے تو پھر وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں بھی اس کے خلاف کوئی گرانی محسوس نہ کرے. وہ یسلمو تسلیما, کہا حکم کا ماننا اسے کہتے ہیں, اسے کہتے ہیں. لیکن یہ نظام عقائد کس کی طرح ہے؟ ریفرنس 4/65 4/6 یہ عطایت کس کی کرائی جا رہی ہے؟ احکام خداوندی کی. اس مملکت, اس حکومت خداوندی میں میں نے عرض کیا ہے کوئی انسان اپنی عطایت کرا ہی نہیں سکتا. ہاں 3/78 ما کان لبشرین, کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا. این یوتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوت, اس کو قانون سازی کا اختیار ہے, ایگزیکٹو کے اختیار حاصل ہے, حکومت کے اختیارات حاصل ہو, اور خواہ وہ نبی بھی کیوں نہ ہو اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے. ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ, اور وہ کسی انسان سے کہے کہ تم خدا کے نہیں میرے معبود ہو. نبی کو بھی اس کا حق نہیں پہنچتا عزیزان ایمان, نبی بھی لکھا ہے اس, یعنی حق پہنچ کہ تم میرے احکام کی اطاعت کرو. ولیکن کونوا ربانیین, کہنا اسے یہی چاہیے کہ تم اور میں آؤ سارے رب کی حکومت کی اطاعت کریں. کیسے عطایت کرے خدا کی حکومت؟ خدا تو سامنے آتا نہیں, اس کی عطایت کیسے ہو؟ بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون, اس کی کتاب جس کو پڑھتے پڑھاتے ہو سمجھتے سوچتے ہو اس کی عطایت. تو گویا اور تو اور نبی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسرے انسانوں سے اپنی عطایت کرے, وہ بھی خدا کے احکام کی عطایت کرتا ہے. اب دونوں آیتوں کو ملا لیجیے کہ تیرے اگر اب یہ اپنے اختلافی معاملات کو اس نظام کے یا جسے کہا نبی کو کہ تیرے پاس نہیں لاتے تو پھر بھی یہ مومن نہیں, تیرے پاس لاتے ہیں تو اگر وہ تون و کرہن تسلیم کرتے ہیں تو پھر بھی مومن نہیں. مومن اس وقت یہ ہوتا ہے کہ جب یہ تیرے فیصلے کے خلاف دل میں بھی گرانی محسوس نہ کرے. مومن اس وقت ہوتا ہے. وہ کیوں نہیں گرانی محسوس کرتا؟ اس لیے کہ یہ نبی بھی اپنی عطایت نہیں اس سے کراتا. کونو ربانیینا, وہ یہ کہے گا ان سب کو کہ خدا کے احکام کی عطایت ہے, اور خود نبی کو بھی یہ کہا گیا کہ تمہیں بھی خدا کے احکام کی عطایت کرنی ہوگی. تو گویا وہ پہلے خود عطایت کرتا ہے, پھر وہ دوسروں سے عطایت کراتا ہے. اپنی عطایت, پھر اس کو سن لیجئے, اپنی عطایت نبی بھی نہیں کرا سکتا, وہ بھی خدا کے احکام کی عطایت خود کرتا ہے اور دوسروں سے بھی کراتا ہے. قرآن میں کئی مقامات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلایا گیا کہ اگر میں بھی خدا کی معصیت کروں تو میں ڈرتا ہوں اس کے خدا کے عذاب عظیم سے. یہاں کہا یہ تھا کہ مومن مرد ہو یا عورت, جب اس نظام میں وہ آیا ہے تو اس کو پھر اختیار نہیں رہتا کہ وہ اپنے فیصلے اپنی مرضی کے تابع کرے, اس کو فیصلے اس نظام سے کرانے ہوں گے. اب اگلی بات یہ آئی کہ اس کے فیصلے کے خلاف دل کی گرانی بھی محسوس نہیں ہوگی. سوال یہ ہوا کہ یہ فیصلے جو کر رہا ہے, فیصلے جسے آپ حکومت کہہ رہے ہیں, کیا یہ کوئی اپنا فیصلہ بھی تم سے منوا سکتا ہے؟ ذاتی فیصلہ بھی تم سے منوا سکتا ہے؟ عزیزہ نعمان, قرآن کا اعجاز دیکھیں. اس نے کہنا یہ تھا کہ نبی بھی اپنی ذات کا فیصلہ نہیں منوا سکتا, اور اس کے لیے ایک مثال پیش کی. سارے قرآن میں صحابہ میں سے ایک ہی ہے یہ صحابی جس کا نام لیا گیا ہے, ایک ہی ہے یہ واقعہ جس کو اس تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. واقعہ کیا ہے؟ زید, جنہیں بعد میں حضرت زید اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہوں گا, زید عہد جاہلیہ میں, اس زمانے کے اندر تو یہ پکڑے ہوئے غلام آیا کرتے تھے, غلامی عام تھی عرب میں. پکڑا ہوا کہیں سے غلام آ گیا, حضرت خدیجہ کے پاس سے غلام تھا زید بن حارث. یاد رکھیے دو زید آتے ہیں, ایک زید بن ثابت ہے, وہ قرآن کریم کا جنہوں نے جمع کیا کتابت کی. زید بن حارث یہ غلام تھے حضرت خدیجہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا جب نکاح ہوا ہے حضرت خدیجہ سے, انہوں نے یہ ملازم, اب میں کہوں گا کیونکہ اگلی بات آ جاتی ہے, وہ حضور کو دے دیا کہ اب آپ کا. تو غلام کی حیثیت سے تو رکھ ہی نہیں سکتے, آپ نے اسے فوراً آزاد کر دیا. اب آزاد کرنے کے بعد جہاں اس کا جی جائے چلا جائے. خود جانا تو ایک طرف رہا, اس کا باپ اور چچا ان کو یہ معلوم ہو گیا, وہ خود آئے گویا بیٹے اور بھتیجے کے پاس یہ کہنے کے لیے کہ اب تم چلے جاؤ, غلام آزاد ہو گیا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کو آزاد کر دیا ہوا ہے, اب یہ اپنے معاملات کو خود فیصلہ کرے گا, میں نے دخل ہی نہیں دینا. جہاں رہنا ہے اس نے اپنی خوشی سے, بسم اللہ, اور اگر جانا ہے اس میں تو بسم اللہ. عزیزہ نعمان, یہ گھر کیا تھا, دار الرحمت. اس غلام کے بیٹے نے باپ اور چچا سے کہا کہ تمہاری نسبت یہ گھر میرے لیے زیادہ محبت اور سکونت کا باعث ہے, میں آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتا, میں یہاں رہنا چاہتا ہوں. یہ ہے, پوچھتے ہیں برتاؤ کس قسم کے ان گھروں کے ہوتے تھے, یہ غلام رہتے تھے. پھر آپ نے یہ فرمایا کہ تم نے یہ فیصلہ کیا ہے, بہت بڑا فیصلہ ہے, باپ کے اوپر بھی مجھے ترجیح دی ہے تم نے, تو اب یہی صورت ہے کہ اب اس کے بعد تم غلام بھی نہیں, آزاد کردہ غلام بھی نہیں, ملازم بھی نہیں, تم میرے بیٹے ہو. اس زمانے میں ابھی متبنا بنا لیا کرتے تھے عرب کے اندر, یہی زائد ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک متبنا ہے. بعد میں یہ حکم آیا تھا کہ یاد رکھیے جسے تم بیٹا کہہ دیتے ہو وہ سچ مچ کا بیٹا نہیں بن جاتا. بیٹے اور بیٹیاں تو ہمارے کو کیسے رہتے ہیں, یہ بعد کی بات ہے, قانونی بیٹا بنا لیے. اب اور دیکھیے اتنا مقام بلند کیے چلے جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا. اپنی پھوپھی کی ایک بیٹی تھی,
قریش کے معزز ترین گھرانے کی، بنو ہاشم کی، عبد المطلب کے گھرانے کی، زینب ان کا نام تھا، اس کے ساتھ اس غلام، اب میں پھر کہوں گا اسی کو تاکہ دونوں کا تقابل ہو جائے، وہ ان کی شادی کر دی. بڑی چیز، غلامی سے آزاد کیا، آزاد ہو گیا، بیٹا بنایا متبنا جسے کہتے ہیں، بڑا بلند مقام، محمد کا بیٹا صلی اللہ علیہ وسلم، قریش کی ممتاز ترین خاتون کے ساتھ ان کی شادی کر دی. یہ سوء اتفاق ہے کہ وہ نب نہیں سکی. ویسے تو سال ڈیڑھ سال تک کے لیے یہ رہا تھا نصاب، جیسے تاریخ بتاتی ہے، تو قرآن تو اتنا ہی بتاتا ہے کہ یہ نب نہیں سکی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی خواہش تھی، ہونی چاہیے تھی، کہ یہ نباہ ہو جائے. آپ نے تو وہ مساوات اسلامیہ قائم کرنے کے لیے یہ کیا تھا کہ ایک ایسا لڑکا جس کی جو عرب بھی نہیں ہے، عرب کے کسی گھرانے سے بھی متعلق نہیں ہے، غلام تھا، اس کی شادی عرب کے ممتاز ترین گھرانے کی خاتون سے کی مساوات اسلامیہ قائم کرنے کے لیے عملی نمونہ. آج اس دور میں آپ ابھی دیکھیے کہ ہم ہزار برس میں مسلمان ہوئے ہوئے، ذاتوں اور گوتوں کی کیفیت یہ ہے، یعنی وہ ذات بھی پوری وہی کیوں نہ ہو، ہم سے پوچھئے جو ہم اس کے مارے ہوئے ہیں کہ صاحب ٹھیک ہے تو رجبود ہی، پر ذرا گوت جڑی ہے وہ ذرا تھوڑی جی نیوی ہے، ایسی پٹی آ گئے ہیں وہ کھوکر نے ہم پہ بیتی ہوئی ہے، کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. تو وہ قریش آزاد کرتا غلام کو، خاتون وہ بھی اعتراض ہو رہا تھا. پھر وہ جو اپنی پھوپھی زاد بہن تھی، مان تو لیا تھا انہوں نے، لیکن بہرحال اس کے دل میں بھی یہ بات تھی. اور پھر اگر طلاق ہو جاتی ہے تو وہ تو اس سے بھی سمجھیے کہ کیا بات ہوتی. میں عرض کر رہا ہوں کہ پس منظر یہ تھا اس واقعہ کا. آپ کی انتہائی کوشش تھی کہ طلاق تک نوبت نہ پہنچے. معاملہ یہاں تک آ گیا تھا کہ آپ کو محسوس ہوا کہ بات یہاں تک پہنچ گئی ہے، اگرچہ زید زبان پہ تو نہیں لایا، لیکن یہاں تک پہنچ گئی. آپ اس کے پاس خود گئے. کون گیا؟ وہ رسول کے جس پر ایمان لانے سے یہ شخص مسلمان ہوا ہے، وہ محسن کے جس نے غلامی سے آزاد کر کے اس کو آزادی دلا کے تھا، وہ محسن کے جس نے اپنا بیٹا بنایا ہے، وہ محسن کے جس نے قریش کی اتنی بڑی ممتاز خاتون سے اس کی شادی کر کے آسمان پہ چڑھا دیا اس ذرائع ناچیز کو، اور سربراہ مملکت اسلامیہ. سوچئے کون جا رہا ہے یہ کہنے کے لیے، کسے کہہ رہا ہے؟ غلام ابن غلام، آزاد کردہ، گھر میں پیدا ہوا، بیٹا بنایا ہوا، اپنی مملکت کا ایک باشندہ، رعایا کا، ہے نا یہ حیثیتیں. یہ کہنے والا اس سے کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ زید میری بہن کو طلاق نہ دے. عزیزان من، کوئی کسی ماحول میں اس چیز کو آمنے سامنے رکھ کے دیکھیے کہ اس پوزیشن میں جو شخص ہے وہ زید کی پوزیشن میں، ہزار وہ چیزیں چاہتا ہو کہ میں یوں کروں، تو اس کو جرت ہو سکتی ہے انکار؟ مملکت کا سربراہ جو ہے اس کی پوزیشن دیکھیے، اگر اس حیثیت سے بھی آپ لیتے ہیں، جرت ہو سکتی ہے کسی عام خاتون کے متعلق نہیں کہتا، کہتا میری بہن کو، تو بھی ذات بہن تھی، میری بہن کو طلاق نہ دے. رسول کہہ رہا ہے اس شخص سے جو اس کے ہاتھ پہ پیر کر کے ایمان لایا ہوا ہے. محسن کہہ رہا ہے اس سے جس کے اوپر اتنے احسانات ہیں، عقیدت، سیاست، معاشرتی تعلقات، سب کا تقاضا یہ تھا کہ یہ شخص جو ہے نہ کرے. اور خدا کا یہ حکم کہ یہ مومن نہیں ہو سکتے کہ جب تک تیرے فیصلے کے خلاف دل میں بھی گرانی محسوس نہ کرے، یہ بھی بات ہے، یہ بھی سامنے ہے. لیکن وہاں تو دوسرا حکم بھی خدا کا یہ تھا کہ کسی نبی کو بھی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی سے اپنا فیصلہ منوائے. زید پوچھتا یہ ہے کہ حضور یہ خدا کا حکم ہے یا آپ کا یہ ارادہ؟ اور نبی کا کردار ملاحظہ فرمائیے. کوئی یہ نہیں بتا سکتا اگر یہ کہہ دیتے کہ خدا کا حکم ہے تو اس کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں تھا کہ وہ کہتا یہ خدا کا نہیں ہے. وہی کے متعلق تو یہ کوئی ثبوت ہی نہیں ہوتا. وہ تو اس رسول کو جو صادق مانا جاتا ہے پہلے کہ یہ سچا ہے, اس پہ مانا جاتا ہے کہ یہ وہی ہے. معاذ اللہ اس پوزیشن میں کوئی بھی ایسا کوئی دھوکہ باز ہوتا ایکسپلور کر جاتا سچویشن کو. پوچھنے والے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تعلیم ہے نبوی. پوچھتا ہے وہ یہ کہ آپ کا اپنا فیصلہ. کہا کہ ہاں زید, تم جانتے ہو معاملہ کتنا نازک ہے, میں ہی یہ آیا ہوں, فیصلہ نہیں مشورہ دیتا ہوں تو. اور زید کہتا ہے کہ پھر معاف رکھیے, میں اپنے معاملات کو آپ سے بہتر سمجھتا ہوں. اور زید نے طلاق دے دی. اور زید اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمر بھر اسی حیثیت سے پھر رہا, اتنی بڑی حیثیت سے کہ زید کا بیٹا اسامہ جو تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری لشکر جو تیار کیا تھا تبوک میں, اس میں سپہ سالار اسامہ کو بنایا تھا. حضور جب حج کے لیے تشریف لے گئے ہیں تو اس اونٹنے کے اوپر اسامہ بیٹھا ہوا حضور کے اوپر چادر تانے ہوئے تھا, اسی زید کا بیٹا. کوئی رنجش نہیں, دل میں گرانی نہیں. ضرورتیں یہ ہیں, یہ ہے عزیزہ نعمان جسے آپ اسلامی مملکت یا اسلامی نظام کہتے ہیں. آپ کا فیصلہ ہے یا خدا کا فیصلہ ہے؟ آپ کا فیصلہ ہے تو میں نے عرض کیا پوزیشن دونوں کی. اس سے پتا چلتا ہے نا کہ یہاں پہنچنے کے بعد قرآن اس کے بعد اس واقعہ کو وہ کوٹ کر رہا ہے, کہہ یہ رہا ہے کہ کسی مومن کو حق نہیں پہنچتا کہ جب رسول حکم دے دے کوئی خدا کا تو وہ اس میں کسی طرح بھی اپنا اختیار استعمال کرے یا دل میں بھی گرانی محسوس کرے. اس کے بعد یہ واقعہ زید کا سوچئے تو صحیح کہ یہ واقعہ کیوں بیان کیا یہاں اس مقام پر. ساری تاریخ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں صحابہ میں کیا یہی ایک اہم واقعہ تھا کہ جو یہاں لانا تھا؟ یہی اہم ترین واقعہ تھا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اسلامی حکومت کسے کہتے ہیں. عزیزان ایمان, اس سے زیادہ نکھری ہوئی محسوس مثال اور ہو ہی کوئی نہیں سکتی کہ ایک طرف کہا جائے کہ تیرے فیصلے کے خلاف دل کی گہرائیوں میں بھی گرانی محسوس نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا, اور دوسری طرف یہ کہا کہ یہ فیصلہ جو ہے تیرا فیصلہ نہیں, خدا کا حکم جب تو اس کو نافذ کرے تو یہ اس کے متعلق ہے بات, تیرے فیصلے کے متعلق تو جیسا تو بشر ہے ویسا ہی وہ بشر ہے, مشورہ دے سکتے ہو تو. اور سربراہ مملکت کی حیثیت سے بھی حکم نہیں منوا سکتے اپنا, اس کو اختیار ہے جی چاہے مانے جی چاہے نہ مانے. یہ ہے عزیزان من جو یہاں واقعہ ہے. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ, جب تو نے اس سے جا کے کہا, کس سے؟ اس پہ خدا نے بھی اپنی عنایات کی ہوئی تھی, وہ غلامی سے آزاد کرا کے انسانیت کی حیثیت. أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ, انہیں آزاد بھی کیا تھا, اتنی بڑی ممتاز خاتون سے شادی کی, اپنا بیٹا بھی بنایا, کتنا بڑا تقابل ہے. تو کیا اس سے کہہ رہا تھا؟ کہہ یہ رہا تھا کہ ہم سے کالا ایک زوجے کا واتق اللہ, طلاق نہ دے. قانون خداوندی کی نگہداشت کرو, کچھ اور راستے نکل آئیں گے اس میں, اختلاف ہی کی بات ہے. وتخفی فی نفسے کا ملا ہو مبدی ہے وتخش الناس, کہا کہ میں نے اندازہ لگا لیا ہے تو یہاں تک تو پہنچا ہوا ہے, لیکن تیرے دل میں ڈر ہے لوگوں کا, جس لیے اس بات کو ابھی تک زبان پہ نہیں لاتا. وہ ڈر بھی نکال رہے ہیں. حضرت زید کے دل میں یہ بات تھی کہ میں نے اگر یہ قدم اٹھا لیا تو یہ پورا قریش کا گھرانا, یہ سارا معاشرہ پوچھئے نہیں, انہوں کہنے نے تونگے توڑ لینا. تو رسول اللہ کے حکم کے بعد وہ حضور کی وہ خوفیزاد بہن اس کے متعلق وہ قریش کی خاتون کے ساتھ عیال قدرے خود بشناس, وہ تیری حیثیت کیا تھی؟ یعنی یہ باتیں قرآن نے جو کہا ہے وہ تخشن ناس, وہ لوگوں سے ڈرتا تھا. وہ تخفی فیس نفس, اپنے دل میں اس چیز کو چھپائے ہوئے تھا. اس کو بھی کس طرح سے اس یہ جو اس کے سائیکولوجیکل کشمکش اس کے اندر ہو رہی تھی,
اس سے بھی کس طرح سے نکال رہے ہیں یہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے خود یہ کہہ کے کہ جب وہ نہ ہے تو جب رسول نے کہہ دیا کہ تمہیں پھر اجازت ہے کرو تو پھر کسی کا ڈر کہے کا ہے. ہاں تخش الناس واللہ احق ان تخشا ہو, کیوں ڈرتی ہو انسانوں سے؟ بات اگر یہاں تک پہنچ گئی ہوئی ہے, خدا کے قانون نے اجازت دی ہے اس کی کہ یہاں تک پہنچ جائے بات, تو قاعدے قانون کے مطابق علیحدگی ہو سکتی ہے. فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرجا فی ازواج ادیائهم اذا قضوا منهن وطرا. زید نے طلاق دے, ایک طرف کس قدر دل شکستہ ہوگی وہ خاتون محترمہ, پھر تو وہ ہمارے لیے ام المؤمنین میں سے ہیں نا حضرت زینب, اور دوسری چیز یہ کہ رسول اللہ نے اس کو اپنا بیٹا بنا دیا. قرآن نے یہ کہا ہوا تھا کہ بیٹے کی بیوی سے شادی نہیں کر سکتا, حرام ہے. یہ جو محرمات قرآن نے گنائی ہے نا جن کے ساتھ نکاح حرام ہے, اس میں بیٹے کی بیوی بھی شامل ہے. تو ذمہ میں یہ تھا دوسروں کے کہ جسے یہ بیٹا کہہ کے پکارا جاتا ہے, متبنہ جسے کہتے ہیں, وہ بیٹا ہی ہوتا ہے, اس پہ بھی یہ حکم لاگو ہے. قرآن نے بتایا کہ نہیں, یہ تعلقات محبت اور پیار کے یہ تعلقات ہیں جس میں آ کر کسی کو تم اپنا بیٹا کہہ دیتے ہو وہ بیٹا بن نہیں جاتا. جیسے اس نے کہا تھا کہ تم غصے میں بیوی کو ماں کہہ دیتے ہو تو وہ ماں ہی بن جاتی, تو اس نے کہا کہ قانون کی حیثیت سے یہ بیٹا نہیں بن جاتا. اس جہت سے بھی کہ یہ چیز معلوم ہو جائے معاشرے میں کہ متبنہ بیٹا نہیں بن جاتا, اس کی متعلقہ بیوی سے شادی جائز ہے قرآن کی روح سے. بہرحال خدا کے اس قانون کے مطابق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے شادی کر دی, اور اس کی تسکین خاطر کے لیے اور عزت افزائی کے لیے اور یہی کیا جا سکتا, یہ کچھ کر لیا. وکانا امر اللہ مقبولا, اس طرح سے یہ بات جو تھی وہ طے ہو گئی. آپ دیکھیے کہ یہ قرآن نے کہاں واقعہ بیان کیا اور اسلامی نظام کا کس طرح سے صحیح نقشہ کھینچ کے رکھ دیا سامنے, کہ ایک طرف جب خدا کا حکم وہ صادر کرے نبی اپنا نہیں کر رہا تو اس کی اطاعت میں دل کی گہرائیوں میں بھی گرانی محسوس نہ ہو, اور دوسری طرف نبی کا ذاتی معاملہ اگر ہو کتنا ہی اہم کیوں نہ ہو, اگر تمہارا جی نہیں چاہتا اس کے ماننے سے تمہیں اس کا حق حاصل ہے کہ اس سے انکار کر دو. یہ فرق کرنا دونوں میں عزیزان من دنیا کی کسی مملکت کسی نظام میں بھی جو بھی برسر اقتدار کوئی آ جائے کبھی یہ دونوں پوزیشنیں اپنی جو ہیں ان کو الگ الگ رکھ سکتا, یہ ہے کس قدر عظیم ترین طریقے سے قرآن نے اس فرق کو بتایا ہے دونوں طرف ایکسٹریم پہ پہنچا کے. اسی نبی کا فیصلہ دل کی گہرائیوں میں, دل کی گہرائیوں میں اس کے خلاف گرانی محسوس نہ ہو, اسی نبی کا یہ حکم ام سے ولائے کا واجب حکم ہے, امر کا صیغہ ہے, زید نہ دیتا. لیکن تربیت نبوی ہے کہ وہ بھی یہ پوچھتے ہیں, اور ادھر سے بھی یہ کیفیت ہے کہ سربراہ مملکت بھی یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ میرا ذاتی فیصلہ, ذاتی فیصلے کے ماننے کی مجبوری کوئی نہیں ہے مجھ کو. یہ تو پھر بھی اس کے ساتھ اتنے تعلقات تھے, اسی تاریخ میں یہ واقعہ بھی تو ہے کہ برہرہ نامی ایک لونڈی تھی کسی دوسرے کی, وہ آزاد کی ہوئی لونڈی, اس کے ساتھ نکاح کیا ہوا تھا اس نے, اور یہ اپنی آزادی سے اس سے الگ ہونا چاہتی تھی, الگ چھوڑ کے ادھر آ گئی تھی. انہوں نے یہ کہا تھا صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اسے ذرا سمجھاؤ مناؤ کہ یہ نہ جائے, وہ کہیں حضور اس کو مل گئی آپ نے اس کو کھڑا کیا, پھر یہ سربراہ مملکت بھی ہے رسول بھی ہے, یہ تو آزاد کردہ غلام تھا بیٹا بھی تھا وہ تو کچھ نہیں. اس سے یہ کہا کہ برہرہ کیوں چھوڑ دیے اس اپنے کام, واپس چلی جاؤ. برہرہ یہ پوچھ رہی ہے حضور سے کہ فرمائیے خدا نے کچھ ایسا ارشاد کیا ہے, اور آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں برہرہ یہ میرا مشورہ ہے. کہا کہ شکریہ آپ کے مشورے کا, میں نہیں جانا چاہتی, آپ بھی تبسم فشاں ادھر چلے گئے وہ بھی ادھر چلے گئے. عزیزان من
باتیں چل جاتی ہیں چلی ہوئی ہیں. اسلامی نظام کیا ہے؟ اسلامی نظام عزیزان من کچھ لائنیں کھینچنے کی بات نہیں ہے. اسلامی نظام اس سیرت اور کردار کا مطالبہ کرتا ہے. یہ ہے وہ نظام. سربراہ ہے مملکت کے سامنے ایک وہاں کی کانتی کہوں گا نا دوسری بار پھر لونڈی. اس معاشرے میں بھی اب یہی حیثیت تھی نا. رسول بھی ہے ایک طرف میں نے کہا مذہب کی حیثیت. کسی حضرت صاحب کے فیصلے کے خلاف یہ بات کر کے بتائیے. وہ تو ایک طرف رہے خاموش رہتے ہیں. وہ جو اڑانے والے ہوتے ہیں ڈرو خدا سے تباہ کر دیں گے ان کا غضب. پوچھو نہیں ان کا غصہ کیا ہوتا ہے. خاندان کے خاندان تباہ کر چھوڑتے ہیں حضرت صاحب کے حکم کے خلاف. یہ بات وہ بھی کانپنے لگ جاتے ہیں یہ بھی کانپنے لگ جاتے ہیں. اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے کانپ رہے ہیں حضرت صاحب کا حکم. دوسری طرف آپ سربراہ مملکت کا حکم سوچ لیجیے. یہاں دونوں پوزیشنیں موجود ہیں. عقیدت کے اعتبار سے صاحب حضرت صاحب شاید یہ ہے ایک رسول کے سامنے. عقیدت کے اعتبار سے یہ مقام. مملکت کے اعتبار سے سربراہ مملکت کا وہاں کے رہنے والی ایک لونڈی. مجھے کہتے ہیں کہ برارہ چلی جا اپنے خامن کے پاس. یہ جرت آموزیاں ہیں اس نظام کی. یہ ہے عزیزان من پہلے یہ کردار اور پہلے یہ ذہنیتیں تیار کی جاتی ہیں کہ وہ اگر کہہ دیتے خدا کا حکم ہے تو اس کے دل کی گہرائیوں میں بھی اس کے خلاف گرانی نہ ہوتی. یہ ہے احترام قانون کا کیونکہ خدا کا قانون یہ منوا رہا ہے. اور اپنی ذاتی بات کہہ رہا ہے تو لونڈی کو یہ جرت ہے وہ یہ کہہ دے کہ معاف رکھیے میں اپنے معاملات آپ سے بہتر سمجھتی ہوں. آہ کوئی شکن نہیں آئی ماتھے کی, کوئی رنجش نہیں آئی دل کی ہوئی کہ کیا کہہ دیا اس نے میری بات کو رد کر دیا. یہ گھروں کے اندر معاملات آپ دیکھیے. ذرا سا کوئی بڑا بھائی یعنی صرف اتنی سی بات ہی ہے نا جو اس کے بھی اختیار میں نہیں تمہارے اختیار میں نہیں کہ دو برس پہلے پیدا ہو گئے اور اس کے بعد جناب بس وہ وڈیرے سامنے یعنی ان ہی وڈا بن گیا. یہ جو چیزیں ہیں عزیزان ایمان اس کو کہتے ہیں یہ تربیت پہلے ہوتی ہے افراد کی پھر وہ قانون کا احترام کرتے ہیں کہ دل کی گہرائیوں میں بھی اس کے خلاف نہیں نکلتی. اور اگر اپنا ذاتی جو آکام ہے وہ منوانے آپ شروع کر دیجئے تو پھر تو دل کی گہرائیاں تو ایک طرف رہیں پھر تو ظاہر ہے جسم بھی نہیں مانتا ہوں. دیکھ رہے ہیں کہ کیا تعلیم دیے چلا جا رہا ہے. قرآن ذہن میں نہیں یہ آ رہا تھا. بات چلی آ رہی تھی اس جنگ عذاب وہیں سے چلے آئلی زندگی کی طرف گھر کی زندگی کی طرف میاں بیوی کے تعلقات کی طرف چلے آئے. وہاں سے آئے تو پہنچے اس بات کے اوپر کہ مرد اور عورت دونوں کو ہم دوش ہم نے چلانا ہے. اگلی بات یہ کہی کہ اس معاملے اس نظام کے اندر اس مملکت کے اندر کیفیت یہ ہے کہ جبر کوئی نہیں یار کوئی نہیں ہے. جو وتیر خاطر خدا کے حکام کی اطاعت کرنا چاہتا ہے پھر وہ اطاعت یوں کی جائے گی کہ دل میں بھی گرانی محسوس نہیں ہوگی. اور اگلی بات یہ کہ اس مملکت کے اندر آزادی اور حریت کی یہ کیفیت ہے کہ عطایت صرف خدا کے حکام کی ہوگی. سربراہ مملکت کی ذاتی عطایت اس نے قتل نہیں کی جائے گی. تمہارا اختیار ہے جی چاہے مانو جی چاہے نہ مانو. باقی رہا خود رسول. ما کان علی النبی من حرج فی ما فرض اللہ له کہ قرآن نے جن باتوں کی اجازت دی ہے رسول کو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ان باتوں کو مانے. عطایت اس نے بھی قرآن کی کرنے ہیں. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل کہ رسول کوئی نئی بات نہیں تم سے کہی جا رہی. پہلے بھی جو انبیاء کرام آئے تھے وہ یہی نظام نافذ کرنے کے لیے آئے تھے. ان سے بھی یہی کہا گیا تھا کہ عطایت صرف خدا کی. رسول بھی وہی کچھ کر سکتا ہے جس کے متعلق خدا نے اس کو اجازت دی ہے کہ تم اپنی ذات کے لیے یہ کر سکتے ہو اس سے زیادہ نہیں. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا اسی لیے تو خدا نے یہ قوانین کے پیمانے دے دیے ہیں کہ یہ بدل نہیں سکتے. پہلی امتوں میں پہلے رسولوں کے ہاں بھی ہم نے یہی چیز دی تھی. یہ وہ رسول ہے للذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفا باللہ حسیبا. یہ وہ لوگ ہیں جن کا یہ انبیاء اکرام وہ تھے خدا کے احکام کو پہنچاتے تھے دوسروں تک. یہ ہے رسالت پہنچاتے تھے دوسروں تک.
اور اس معاملے کے اندر خدا کے سوا کسی کا خوف ان کے دل میں نہیں ہوتا تھا جب وہ یہ بات پہنچاتے. کفا باللہ حسیبا, کتنی مخالفتیں کیوں نہ ہوں خدا کی مدد ان کے لیے کافی ہوتی. اور اب یہ رہی ان باتوں ان لوگوں کا اعتراض کہ اس نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی. کہا کہ ان سے کہہ دو ما کانا محمد ابا احد من رجالکم, محمد تم میں سے کسی لڑکے کا بھی باپ نہیں ہے. وہی بات, متبنا حقیقی بیٹا نہیں ہو جاتا. اب رہا یہ کہ یہ قوانین جو ہیں قرآن نے کہا ہے کہ من قبل جو انبیاء آئے تھے ان کی طرف بھی یہی قانون تھے, تمہاری طرف بھی یہی قانون ہے. سوال یہ تھا کہ کیا اس کے بعد بھی یہ قانون رہیں گے, قوانین رہیں گے؟ جو ابدی قوانین قرآن کی طرف خدا کی طرف سے آتے رہے ہیں من قبل بھی, آپ کو بھی وہی دیے گئے ہیں قوانین, تو اس کے بعد کی کیا صورت ہوگی؟ کہا اس کی بعد کی صورت تو بڑی اہم ہے اور بڑی صاف ہے. ولکن اللہ ولکن رسول اللہ ہے وہ خاتم النبی, یہ نبوت ہی تم پہ ختم ہو گئے, اس لیے یہ جو اب احکام دیے ہیں یہ تو قیامت تک کے لیے غیر متبدل ہو گئے, خود ہی ہوگا. بکان اللہ بکل شائن علیما, ہمیں علم ہے کہاں آ کر کس معاملے کو ختم کرنا چاہیے. نبوت کا جو سلسلہ چلا آ رہا تھا کہاں ختم کرنا چاہیے ہمیں جو ہم جانتے ہیں. عزیزہ نے مان یہ خاتم النبیین کے اوپر پھر وہ بڑے جو خاتم تے کی زبر کے ساتھ ہے یا تے کی زیر کے ساتھ ہے, اندازہ لگائیے. اور زبر اور زیر کے ساتھ قصہ اپنی نبوت کو چمکانے کے لیے لمبی چوڑی بس 100 سال تک وہی, یہ جو ہمارے ہاں آخری مدعی نبوت ہوا یہ مرزا, اس سلسلے میں بھی حیرت تھی قریباً 100 سال تک, کم از کم 80 سال تک تو باسوں پہ باسیں چلی جا رہی ہیں, سب ڈور کو سلجھا رہے ہیں اور سرا ملتا نہیں. پھر بات اپنی درمیان میں آ گئی, یہ بات سب سے پہلے قانونی طور پر 1926 میں چڑی تھی بہاول نگر میں, بہاول پور کی ریاست میں. وہاں ایک, اب میں وہ احمدی اور غیر احمدی کے لفظ استعمال کروں گا کہ اصطلاح میں یہی کہا جاتا ہے, مرزائی اپنے آپ کو کہتے تھے نا, وہ غیر احمدی لڑکی نے یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ یہ شخص جس کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے معلوم ہوا ہے کہ یہ مرزائی ہے یا احمدی ہے, تو اس کے ساتھ میری شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ مسلمان نہیں ہے. یہ وہاں دعویٰ ہوا تھا, پہلا دعویٰ تھا یہ غالباً جو وہاں ہوا ہے, 1926 میں ہوا تھا. اس دعوے نے شخصی حیثیت سے آگے بڑھ کر قومی حیثیت اختیار کر لی تھی, یعنی یہ مسئلہ ایسا آ گیا تھا وہاں کہ کیا یہ احمدی یا مرزئی یہ مسلمان ہیں یا نہیں, مسئلہ یہ آ گیا تھا. وہ لڑکی کے نکاح کا سوال تو پیچھے چلا گیا تھا, تو ہندوستان بھر کے تمام علماء کرام جو تھے وہ بھی وہاں پہنچتے تھے, مرزئی بھی وہاں پہنچتے تھے. 9 سال تک یہ وہاں مقدمہ چلتا رہا. 1935 میں وہاں کا جو کالبن ڈسٹرکٹ جج تھے محمد اکبر, 1935 میں انہوں نے اس کا فیصلہ لکھا, فیصلہ چھپا ہوا موجود ہے. اس فیصلے میں انہوں نے لکھا کہ یہ اتنے سالوں تک یہ مقدمہ چلتا رہا, علماء کرام دونوں طرف سے آتے رہے, میں کسی صحیح فیصلے پہ نہیں پہنچ سکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے, اور جو اس طرح ختم نبوت کو نہ مانے اور دعویٰ کرے حضور کے بعد نبی کا وہ مسلمان نہیں رہتا. میرا ذہن اس میں صاف نہیں ہو رہا تھا, 9 سال تک یہ باتیں ہو رہی تھیں. اس کے فیصلے میں لکھا ہوا کہ اتفاقاً میں نے ایک رسالہ اعظم گڑھ سے المعارف جو رسالہ نکلتا ہے اس زمانے میں اس میں میرے مضامین چھپا کرتے تھے, تو اس نے لکھا کہ اتفاقاً میں یہ رسالہ دیکھ رہا تھا اور اس میں میرا نام لکھا تھا کہ اس شخص کا یہ مضمون, میں گورنمنٹ آف انڈیا میں ملازم تھا, یعنی کچھ علماء کرام کے زمرے کی بات نہیں ہے کہ اس نے کہا, مفتیان اعظم بھی نہیں تھا, دفتر کا ایک بابو. تو نے کہا کہ یہ مضمون جو میں نے پڑھا وہ ساری بات ہی واضح ہو گئی, اور اس نے صبح اٹھ کے فیصلہ لکھ دیا. کہ اس سے مجھے بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ ایک الجھنے والی بات ہی نہیں ہے, یہ تو مسئلہ ہی بڑا صاف ہے, یہ مسلمان کہلا ہی نہیں سکتے, ان کے خلاف اس نے فیصلہ دے دیا کہ یہ مسلمان نہیں ہے, نکاح کو بند کر دیا. وہ کیا چیز تھی, معاف رکھیے گا, میں نے عرض کیا نا کہ وہ میں نہیں لاتا, لیکن جب وہ ہے بات تو میں کس طرح سے اور بیان کروں کہ क्या उस लिखा हुआ छपा हुआ मौजूद है? ये जो यहाँ खत्म नबूवत की अभी तारीख हुई थी उसमें फिर इन्होंने उसको छाप के बहुत आम किया था। अगर से जहाँ ये हजरात उलमाए किराम उसको कोट करते थे ना तो दरमियान में ये हिस्सा हजब कर जाते थे कि वो किसका मजमून था जिस पे उसने ये फैसला दिया था। हिंदुआ दिया जनानियां ना नहीं ना लेंदी होंगी अपने पति का, ना ना लैन पति से पति रहता है क्या? वो बात क्या थी? लिखा था कि अगर ये ना भी होता ना कुरान में खातम नबीन के लफ्ज भी कुरान कहता ना कहता, जब भी नबूवत का खत्म था नबी आता है खुदा के, यही है युबल्लिगूना रिसालात अल्लाह, अल्लाह के आकाम को उस पे आते हैं वो आगे पहुंचाता है। तो खुदा ने ये कह दिया कि तम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्कन वअदला, हमने जो कुछ पैगाम भेजना था वो यहाँ मुकम्मल हो गया। ला मुबद्दल ले कलिमातिल्लाह, इनमें तब्दीली भी नहीं हो सकती, यानी इजाफा नहीं हो सकता, तब्दीली नहीं हो सकती। अवनानु लहू हाफिजून, और हम इसकी हिफाजत के जिम्मेदार हैं, इसमें किसी किस्म की तारीफ नहीं हो सकती। तो खुदा की तरफ से नबी पैगामात खुदाबंदी जो थे वही पहुंचाने के लिए आता था ना, तो जब उसने कह दिया कि जो कुछ हमने पैगाम पहुंचाना था इंसानों के लिए, और उसने कहा कि ये जिक्र लिल आलमीन है कुरान तमाम नौ इंसानी के लिए क़यामत तक के लिए, और इसमें हमारी सारी बातें हो गई मुकम्मल और गैर मुतबद्दल और महफूज, तो मैंने कहा इसके बाद नबी करने क्या आएगा? यानी वहां तो वो कहता है कि मुकम्मल हो गई, खत्म हो गई, हमने कुछ और कहना ही नहीं है। मैंने कहा वो तो खात्मन नबीन, तो अल्लाह ताला ने वो कह दिया, ये अलग बात है। ये ना भी वो कहता तो वो तो इससे बात खत्म हो गई थी कि नबी का फरीजा है खुदा के अहकामात उस पर नाजिल होते हैं, वो आगे पहुंचाता है। युबल्लिगून रिसालातिल्लाह यही लिखा है इसी आयत के साथ। तो जब आया तो लई खुदा की तरफ से नहीं आनी, वो तम्मत कलिमा तो रब्बे का खत्म कर दी हो, खुदा की बातें कहा खत्म कर हो गई हैं, तब्दीली भी नहीं इनमें हो सकती। हो सकता है ना कि भी कहना था जो कुछ कह दिया लेकिन इसमें कहीं किसी तरह से रद्दोबदल हो जाएगा, करेक्शन स्लिपें जारी करते रहेंगे हम, कहा वो भी नहीं होगा। हो सकता था कि साहब ये अपनी असली शक्ल में ना रहे, कहा ये भी नहीं हो सकेगा, हम हाफिज हैं। तो मैंने कहा इस कुरान की मौजूदगी में फिर ये जरूरत और गुंजाइश कहाँ है किसी और के खुदा की तरफ से आने वाले की? फैसला हो गया इसके ऊपर, ये था सारा मसला। लेकिन वो तो मैंने तो कहा था ना कि फिर किसी आने वाले की गुंजाइश ही नहीं रहती, और इनके यहाँ पड़ती थी ये इनके ऊपर जद कई, और इन्होंने तो कई आने वाले मुकर्रर कर रखे हुए हैं। तो आपको मालूम है कि मेरे इस मज़मून पे उस अदालत ने ये फैसला 35 में दिया था। इनको चाहिए ये था कि आगे बात ही ना करते, वो अदालत का फैसला आगे ले जाते, खास सुप्रीम कोर्ट से कहते कि साहब ये अदालत का फैसला हो गया हुआ, बात ही आगे नहीं चल सकती, बातें चलती नहीं, क्योंकि वो तो कई आने वाले और आते थे, और मेरे जिसके मजमून पे ये फैसला हुआ हुआ था मुझे ही मुनकर रिसाले करार दे दी। जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे, इतनी बड़ी जाहिल कौम पीछे मौजूद हो जाती डुबडुबी बचाने वाली, तो उसके बाद खिरद का नाम जुनू रख दिया, जुनू का खिरद। जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज रहे करे, जिसके उस मजमून के इस हिस्से के ऊपर अदालत ने फैसला दे दिया कि यहाँ से बात समझ आई कि वाकई हुजूर खत्म नबूवत हुजूर पे खत्म हो गई है नबूवत, उसी को कह रहे हैं कि ये मुनकर है रिसालत नबी का। वकान अल्लाह बिकुल शैन अलीम, और ये सब कुछ कहने के बाद वक्त हो गया। या अय्युह लज़ीना आमनु उज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरन वसब्बिहू बुकरतन व असीला। है जमात मोमिनीन, ये बात मोहम्मद तक ही नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर तो अपने वक्त दुनिया से तशरीफ ले जाएंगे। वो कहा ही है हजूर के मुतल्लिक कि इन्हें भी मौत आएगी, आपने भी एक दिन चले जाना है। तो चले गए तो क्या बाद में खत्म हो गई बात? कहा कि ये बात नहीं है, नबूवत खत्म हुई है, इस निज़ाम ने क़यामत तक के लिए रहना है, क्योंकि किताबुल्लाह को महफूज रखा इसलिए गया है इसने क़यामत तक के लिए। अब या अय्युह लज़ीना आमनू कहा गया है, यहाँ रसूल नहीं है। ऐ जमात मोमिनीन, अब तुमने ये जो कवानीन खुदाबंदी है इनको ज्यादा से ज्यादा शिद्दत से अपने सामने रखो। वसब्बिहू हो बुकरतम वासीला, सुबह शाम दिन रात इस निज़ाम को
ایک باعث حمد و ستائش خداوندی بنانے کے لیے پوری پوری جد و جہد کرتے رہو. سدے ہو ہو پھر انہوں نے کہا کہ تسبیحیں پھیر دے رہا کرو, جوتیاں کھان دے رہا کرو. سدے ہو ہو بکرا کم و اصیلا. وقت ہو گیا دو تین منٹ ہیں, بات بڑی آ جائے گی. والذی یصلی علیکم و ملائکتہ. او جماعت مومنین, عزیزان ایمان, ہمیں تو یہی بتایا گیا نا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں رسول پر. وہ آیت آگے آتی ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, یہ آگے آتی ہے. لیکن اتنی ہی بات ہے جو بتائی گئی ہے, یہ بات نہیں بتائی گئی, یہ اس سے پہلے آتی ہے. وہی الفاظ ہیں, اللہ اور اس کا رسول, اللہ اور اس کے ملائکہ, وہاں بھی یصلون ہے. یہی چیز جس کا ترجمہ ہم نے کیا ہوا کہ درود بھیجتے, یہ ہے جماعت مومنین کے متعلق. اے جماعت مومنین, والذی یصلی علیکم و ملائکتہ, وہی الفاظ ہیں, اللہ اور اس کے فرشتے تم پر, اگر وہ ترجمہ وہی کرنا ہے, تم پہ درود بھیجتے. لیکن بات یہ تشریح طلب آ جائے گی, وقت دو تین ہی منٹ ہے, اس لیے اسے ہم آئندہ درس پر اٹھا رکھتے ہیں. سورہ عذاب کی آیت 42 ہم آ گئے, یہ 43 آیت ہے, اسے ہم آئندہ درس میں دیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.